بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے اور آج کا یہ درس اس موضوع کے متعلق یہ دوسرا درس ہے. درس سے پہلے گزارش ہے ساتھیوں کو، میں نے کتابیں دے دی ہیں، یاد بھی لے لیں. تو یہ گزارش ہے کہ یہ ان کے لیے جائز ہے جو ریگولر طور پہ آ رہے ہیں. جو ساتھی ایک دو مرتبہ آ کے چلے جائیں تو بہتر ہے وہ کتاب نہ لیں، کیونکہ نسخے بہت کم ملے ہیں، مشکل سے ملے ہیں. جو ہمارے ساتھی ریگولرلی آ رہے ہیں تو اللہ کو جزائے خیر دے، وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو ریگولر نہیں آ رہے یا صرف ایک یا دو درس کے لیے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے، ابھی اگر لے بھی چکے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے واپس کر دیں. نہیں، کاپی کریں، کوئی ممانعت نہیں، آپ کاپی کر سکتے ہیں. جس کو نسخہ نہیں ملا، کچھ میرے ابھی پاس نسخے موجود ہیں، ساتھی ابھی کچھ آ رہے ہیں ان کو دے دوں گا میں. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو میں اگلے ہفتے کوشش کروں مزید میں یہ کتابیں لے کے آؤں گا. اگر مجھے نہیں ملی تو آپ فوٹو کاپی کر سکتے ہیں. تو پیج نمبر 8 کھولیں، جیسے میں نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں، یہ فقہ کی کتاب ہے للصف الاول المتوسط، جو ساتویں کلاس کو پڑھی جاتی ہے سعودی عرب میں یہاں پہ. اور الدرس الاول، پہلا درس، الطہارہ، طہارت اور پاکیزگی. ہمارا گول کیا ہے، ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں آج کے درس میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا اوپر لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈبا بنا ہوا ہے، لکھا ہے اريد ان اتعلم، اريد ان اتعلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں. کیا؟ نمبر ایک انواع الطہارہ، نمبر ایک انواع الطہارہ، انواع الطہارہ طہارت کی قسمیں، نمبر دو اقسام المياه، اقسام المياه مع الامثلة والأدلة عليها، اقسام قسم المياه پانی کی، مع الامثلة مثالوں کے ساتھ، والأدلة عليها اور دلیل کے ساتھ یا دلائل کے ساتھ، ادلہ جمع دلیل کے ہے، اور دلائل کے ساتھ. نمبر تین حکم استعمال الماء المتغیر بطاہر او نجس، حکم کیا ہے استعمال کرنا الماء پانی، کون سا پانی، المتغیر بطاہر، جو تبدیل ہو چکا ہے کسی پاک چیز سے، او نجس یا کسی ناپاک چیز سے تبدیل ہو چکا ہے. تو آج کے درس میں ہم ان تین چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، مؤلف نے لکھا ہے تعریفها، طہارت کی تعریف کیا ہے، طہارت کسے کہا جاتا ہے. الطہارة في اللغة، طہارت عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں، النظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة پاکیزگی، والنزاهة نزاهت یعنی دور ہونا، عن الأقدار گندگی سے. یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے النظافة یعنی پاکیزگی، والنزاهة دور ہونا، عن الأقدار گندگی سے. اقدار گندگی کو کہتے ہیں، وہ فی الشرع, اور شرع میں طہارت کا مطلب ہے رفع الحدث وازالت النجاسة, وازالت النجاسة, رفع الحدث وازالت النجاسة. رفع الحدث یعنی حدث کو رفع کرنا, حدث کو دور کرنا, اور نجاست کو نجاست کا زائل ہو جانا. نیچے ایسے لکھے آپ, اور نجاست کا زائل ہو جانا. جی میں بتاتا ہوں, ابھی جلدی نہ کریں, سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. رفع الحدث و ازالۃ النجاسۃ, یہ تعریف جو ہے یہ یاد رکھنی ہے, یاد کرنی ہے. عربی کا جو دو لفظ ہیں, یہ دو جملے ہیں, یہ بھی یاد کرنے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. مؤلف نے طہارت کی تعریف سے کتاب الطہارہ کا آغاز کیا. طہارت لغت میں پاکیزگی کو کہتے ہیں اور گندگی سے دور ہونے کو کہتے ہیں. یاد رکھے طہارت جو ہے اصل میں دو چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے. ایک طہارت ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے, اور دوسری طہارت ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی, جو اصل ہے. اصل طہارت ہے دل کی پاکیزگی, اصل طہارت ہے دل کی پاکیزگی. کس چیز سے؟ شرک سے, کفر سے, بدعت سے, نفاق سے, حسد سے, بغض سے, غل سے. تو دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوگا, نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے, اور میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ ہم کتاب الطہارہ سے کیوں فقہ کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے. بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی, اور بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے, یہ اصل ہے. اور جو فرع ہے وہ طہارہ حسی ہے, جو ہم محسوس کرتے ہیں, جو ہمارا درس ہے. تو نوٹ میں یا مقدمے میں سائڈ پہ لکھیں جو جگہ خالی, مقدمہ کے طور پر, طہارت حقیقتاً یہ اصل کی بنیاد پر دو طہارت کی دو قسمیں ہیں, دل کی طہارت, دل کی پاکیزگی کفر سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے. اور دوسری قسم ہے بدن کی, اور جسم کی, بدن کی یا جسم کی طہارت یا پاکیزگی. کس چیز سے؟ حدث سے اور نجس سے, جو آج ہمارا درس ہے. اب یہاں پر مؤلف نے دو چیزیں بیان کی ہے, ایک تو حدث اور دوسرا نجس. تو آئیے دیکھتے ہیں حدث کیا ہے اور نجس کیا ہے, تاکہ بات آسان ہو جائے. اور لفظ استعمال کیا رفع اور ازالہ, دو مختلف لفظ استعمال کیے. اگرچہ حدث کو بھی دور ہونا ہے اور نجس کو بھی دور ہونا ہے. پاکیزگی کا مطلب ہے حدث بھی دور ہو جائے اور نجاست غلاظت بھی دور ہو جائے, لیکن دو لفظ جو استعمال کیے ہیں مختلف ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا رفع الحدث والنجاسہ یا ازالۃ الحدث والنجاسہ, لیکن فرق ہے اس میں. رفع یعنی خود میں بذات خود اسے دور کرنا چاہتا ہوں. ازالت اگر وہ خود بخود دور ہو جائے, جب میں خود دور کرتا ہوں تو اس میں نیت ضروری ہے, اور جو چیز خود بخود پاک ہو جائے تو اس میں نیت ضروری نہیں ہے. ازالت یعنی خود دور ہو جائے, رفع میں کرتا ہوں. زوال, ازالت, دور ہونا خود ہوتا ہے. مثال کے طور پر زمین ہے, اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے, یا اس پر پیشاب ہے, اور دھوپ کی وجہ سے وہ زمین جو ہے خشک ہو گئی ہے. اب جو نجاست وہاں پر موجود تھی دھوپ کی وجہ سے وہ زائل ہو گئی ہے. آپ نے پانی نہیں ڈالا, آپ نے نیت کرتے ہوئے اسے دور نہیں کیا, لیکن کیا اس پر, اس جگہ پر آپ خشک ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پاک ہو گئی ہے. تو ازالت کا مطلب ہے مؤلف کا یہاں پر کہ اگر وہ خود بھی زائل ہو جائے انسان کے کیے کے بغیر، انسان کے فعل کے بغیر، تب بھی وہ نجاست سے پاکیزگی ہو سکتی ہے، لیکن حدث کے لیے یہ نہیں ہے، حدث کے لیے رفع ضروری ہے، آپ خود حدث کو دور کریں گے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس لیے حدث کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے حدث دور نہیں ہوتا. اب آتے حدث کیا ہے. یاد رکھے حدث کا مطلب ہے، حدث ایک وصف ہے، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. یہ عربی میں اس کی بے شک اب نہ لکھیں لیکن میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں. ایک وصف ہے جو بدن پر طاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز اور نماز جیسی دیگر عبادات جس کے لیے طہارت شرط ہے وہ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ حدث زائل نہ ہو جائے، جب تک یہ حدث دور نہ ہو جائے. اور یہ حدث جو ہے دو قسموں کا ہے، حدث اکبر و حدث اصغر. اکبر بڑا حدث اور اصغر چھوٹا حدث. حدث اکبر جیسا کہ منی کا خارج ہونا احتلام کے ساتھ ہو یا جماع کے ساتھ یا جماع کی وجہ سے، حیض کا خون جاری ہونا، یہ حدث اکبر ہے. اور حدث اکبر کی پاکیزگی غسل سے ہوتی ہے، غسل کے طریقے آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ. اور حدث اصغر جیسا کہ ہوا خارج ہو جانا، پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا، یہ حدث اصغر ہے اور یہ دور ہوتا ہے وضو سے. تو جس شخص کی ہوا خارج ہو جاتی ہے کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، کوئی باہر سے کوئی چیز لگتی ہے یا ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہوا خارج ہو گئی، ابھی شخص نے وضو کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اب ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی ہے، کیا اس شخص کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ وصف ہے جو اس کے جسم پر طاری ہو گیا، پہلے نہیں تھا اب طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نماز اور نماز جیسی دیگر عبادات ادا نہیں کر سکتا. جب تک یہ وصف رہے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا. جب یہ وصف زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور طواف بھی کر سکتا ہے. اور نجاست کیا ہے؟ نجاست جو ہے سمپلی اس کو ایسے کہتے ہیں عربی میں، کل عین یجب التطہر منها، ہر وہ چیز، کل عین یجب التطہر منها، ہر وہ محسوس چیز جس کو ہم محسوس کرتے ہیں جسے اتارنا پاکیزگی کے لیے لازمی ہے، اس کے اتارنے کے بغیر پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے کہا محسوس چیز، تو نجاست غلاظت ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. پیشاب کا خارج ہونا حدث ہے، جسم پر پیشاب کا لگنا نجاست ہے. پیشاب کا خارج ہونا، نکل گیا گٹر میں چلا گیا، آپ کی جو حالت ہے وہ حدث والی ہے. لیکن اگر یہی پیشاب آپ کے جسم پر آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو حدث بھی ہے اور نجاست بھی ہے. تو نجاست کا مطلب ہے کوئی بھی غلاظت. نجاست کا باب اس کے بعد میں آئے گا، بیان کریں گے کون کون چیز ناپاک ہے. کوئی ناپاک چیز اگر جسم پہ لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے تو اسے کہتے ہیں نجاست، چاہے جسم پہ لگے، چاہے کپڑے پہ لگے، چاہے جگہ پہ لگے. لیکن یہ محسوس چیز ہے. میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ ساری کی ساری غلاظت ہے، نجاسات ہے. کتے کا لعاب ہے، یہ نجس ہے، مردہ چیز ہے، نجس ہے، جس آگے بیان ہوگا انشاءاللہ میں بیان کروں گا آگے. اب آتے ہیں مؤلف کی طرف. مؤلف لکھتے ہیں الطہارۃ من الحدث. اب یہاں پر درمیان لکھے اقسام الطہارۃ، طہارت کی قسمیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک اوپر الطہارۃ من الحدث، الطہارۃ من الحدث، پاکیزگی حدث سے. کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، الطہارت من الحدث الاکبر، بڑے حدث سے طہارت اور پاکیزگی، وتکون بالاغتسال، اور یہ غسل کرنے سے ہوتا ہے. نمبر دو، الطہارت من الحدث الاصغر، چھوٹے حدث سے طہارت حاصل کرنا، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وتکون بالوضوء، اور یہ وضو کرنے سے ہوتی ہے. نمبر دو، الطہارت من النجاسہ، اور گندگی سے پاک ہونا. تو طہارت کی دو قسمیں ہیں، حدث سے پاک ہونا اور نجاست سے پاک ہونا. حدث سے پاک ہونے کا طریقہ یا تو غسل ہے، نہانا ہے شرعی طریقے سے جیسے بیان ہوگا، یا نمبر دو وضو سے. یہاں پر طہارت، الطہارت من النجاسہ، نجاست کی طہارت کیسی ہوتی ہے بیان نہیں کیا، یہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ اگر گندگی زمین پر گری ہے تو کیسے پاک ہوگی، اور کپڑے پہ تو کیسے پاک ہوگی، بدن پہ تو کیسے پاک ہوگی. مختلف قسم کی نجاست اور غلاظت جو ہے مختلف طریقوں سے پاک ہوتی ہے، تو اس لیے مؤلف نے یہاں پر بیان نہیں کیا. تو اگلے درس میں جو نجاسات کا درس ہے اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو پہلی بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات جو ہے وہ ہے المیاہ. المیاہ پانی کے احکام، یعنی پانی، اور لکھا ہے اقسام المیاہ، پانی کی قسمیں. اولا، پہلے نمبر پر، الماء الطہور. الماء الطہور وهو، اب تعریف ہے، الماء الطہور یعنی پاک پانی. پہلی قسم ہے الماء الطہور یعنی پاک پانی. وهو، اور یہ وہ پانی ہے، الماء الباقی على صفته، یہ وہ پانی ہے جو ابھی باقی ہے اپنی صفت پر جیسا کہ تھا، بریکٹ میں، جو تبدیل نہیں ہوا کسی بھی چیز سے. وهو الماء الباقی على صفته التي خلق عليها، جیسے اللہ تعالی نے اس پانی کو پیدا کیا اسی طریقے سے یہ پانی باقی ہے اور موجود ہے، یعنی بریکٹ میں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. مثل، اس کی مثال، ماء البحار، سمندروں کا پانی، والانہار، دریاؤں کا پانی، والامطار، بارش کا پانی، والآبار، کنوؤں کا پانی، والعیون، چشموں کا پانی، والمیاہ التي نستخدمها الان مأخوذة من هذه المصادر، اور جو پانی ابھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ انہی سورسز سے، انہی چیزوں سے لیا گیا ہے. جو نلوں میں پانی ہے آج کہاں سے آ رہا ہے؟ جدہ میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر سے آ رہا ہے، تہلیہ سے آ رہا ہے. تو سمندر کا پانی ویسے بھی پاک ہے، اور اسے فلٹر کر کے مزید پاک کر دیا جاتا ہے. اب دوسری، یہ تو پتہ چل گیا کہ پانی کی پہلے قسم ہے پاک پانی. حکم کیا ہے پاک پانی کا شرع میں؟ یہ پانی ہے میرے سامنے، اس کا حکم کیا ہے؟ مؤلف لکھتا ہے یشرع استعماله، یشرع استعماله فی الطہارہ، جائز ہے اس کا استعمال کرنا طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے. اب میں لفظ طہارت کا استعمال کروں گا، آپ جان چکے کہ طہارت یعنی پاکیزگی، تو میں بار بار پاکیزگی نہیں کہوں گا. یشرع استعماله فی الطہارہ، یشرع یعنی جائز ہے اس کا استعمال کرنا طہارت میں. لأنه، کیونکہ وہ، طاہر فی نفسہ، وہ بذات خود بھی پاک ہے، مطہر لغیرہ، اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. اس کی دلیل، قال اللہ تعالی وأنزلنا من الماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان آیت نمبر 48. اور اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی. وقال، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اور اللہ تعالی نازل فرماتا ہے تمہارے اوپر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کر دے اس پانی سے. سورة الانفال آیت نمبر 11. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البحر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے بارے میں، سمندر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سمندر کے پانی، هو الطهور ماؤه، سمندر کا پانی وہ ہے جس کا پانی پاک ہے، الحل ميتته جس کا مردہ بھی پاک ہے، یعنی جس کا مردہ بھی حلال ہے. سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کے پانی میں جو مردہ جانور ملتا ہے وہ بھی حلال ہے، اور اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور سنن ابی داود اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو حکم کا سمجھ آ گئے پانی کی دلیل کے ساتھ. ابھی اب پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں پاک، دلیل کیا ہے؟ یہ اب بات واضح ہو گئی ہے. اس لیے غلطی ہوتی ہے بعض لوگوں سے، جب سمندر کی طرف جاتے ہیں تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھے تیمم کر رہے ہوتے ہیں. کتنی غلط بات ہے، یہ جہالت ہے. اتنی بڑا سمندر ہے اور تیمم کر رہے ہو، یاد رکھیں نماز باطل ہے، نماز نہیں ہے. کیونکہ شہر میں رہتے ہوئے مسجد، وہ سامنے مسجد ہے، کسی اس مسجد کے تک جانے کے لیے وقت نہیں، سستی ہے. کسی سے سوال کرنے کے لیے بھی وقت نہیں، سستی ہے. بس بیٹھے ہیں، سیر تفریح کے لیے گئے ہیں، دو ہاتھ مارے زمین پر اور وہ پر بھی مسح کر لیا، ہاتھ مسح کر لیا، جیسے آگے بیان ہو کے تیمم کا طریقہ، نماز ادا کر لی. تو سمندر کا پانی اگرچہ ساحل میں کچھ گندگی نظر آتی ہے، تو آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور آپ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، سمندر کا پانی پاک ہے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، هو الطهور ماء الحل ميتته. اب ایک مسئلہ ہے مؤلف نے بیان کیا، اذا تغیر الماء الطهور بشيء طاهر فما الحكم، اذا اگر تغیر تبدیل ہو جائے الماء الطهور پاک پانی، بشيء کسی چیز سے، بشيء طاهر کسی پاک چیز سے، فما الحكم تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر پاک پانی تبدیل ہو جائے کسی پاک چیز سے تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ اولا اس کی دو قسمیں ہیں. اولا نمبر ایک، اذا تغیر الماء بشیء یسیر، اگر پانی تبدیل ہو جائے بشیء یسیر تھوڑی سی چیز سے، یعنی پاک چیز ہے لیکن تھوڑی سی چیز سے، لا یؤثر علیہ، جس اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا اثر اس پاک پانی پہ نہیں ہوا. مثل ان یتغیر بالتراب، جیسا کہ وہ پانی مٹی کی وجہ سے تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. او بالصدا، یا صدا کسے کہتے ہیں؟ زنگ، یا زنگ سے کسی برتن میں پانی، کسی ٹینکی کے اندر پانی ہے اور اس کو زنگ لگ گیا ہے، تو پانی پر اس زنگ کا اثر تھوڑا سا ہو گیا ہے. زنگ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ پاک ہے. ابھی قاعدہ بیان کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ آگے کسی دروس میں. کما یحدث فی میاہ السخانات احیانا، اب کیونکہ صدا کی بات آئی، زنگ کی بات آئی، اور زنگ لوہے میں ہوتا ہے، تو یہاں پر مؤلف نے ایک مثال بیان کی. کما، جیسا کہ، یحدث ہوتا ہے، فی میاہ السخانات احیانا، گیزر کے پانی میں کبھی کبھی زنگ ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے. فَيَبْقَ عَلَى طُهُورِيَتِهِ، تو ایسا پانی اپنی پاکیزگی پر قائم ہے اور باقی ہے. یعنی گیزر کے پانی سے اگر کبھی آپ کو زنگ بھی نظر آئے، وضو اپنے کرے، آپ کا وضو درست ہے کیونکہ وہ پانی پاک ہے. ثانیاً اس کی دوسری قسم، اذا تغیر بشيء يؤثر عليه، اگر پانی تبدیل ہو جائے کسی پاک چیز سے اور اس پاک چیز کا اثر اس پانی کے اندر نظر آ گیا، وَيَسْلُبْهُ اسْمُهُ اور پانی کا نام ہی اس نے سلب کر لیا اور دور کر دیا، حقیقتاً وہ پانی نہ رہا. بحیث یتحول الى شائی او مرق او حبر او عصیر، چونکہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے چائے میں یا یخنی میں، مرق یخنی، یا حبر انک میں دوات، او عصیر یا جوس میں. یہ پانی کا گلاس ہے میرے سامنے، اس میں اگر میں انک ڈال دوں ایک نقطہ تو پانی تبدیل نہیں ہوگا، ہوگا؟ تو پانی کی رنگت جو ہے وہ ایسے رہے گی. تو اتنی یہ پہلے قسم کا ہو جائے گا، کیونکہ انک دوات پاک ہے اور ایک قطرے سے پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، لیکن اگرچہ تھوڑا سا تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ پانی ہے کہ نہیں؟ پانی ہے. اگر میں اس کے اندر آدھی انک ڈال دوں، آدھی بوتل انک کی، تو یہ پانی جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ انک بن جائے گا، دوات بن جائے گی. تو یہ جو دوات بن چکا ہے یہ ابھی پانی نہیں رہا، اس کو پانی نہیں کہا جائے گا، اس کو انک ہی کہا جائے گا. اس کی دوسری مثال یہاں پر بیان کی ہے، اشائی، چائے. اب یہ پانی ہے، اس کے اندر میں نے چائے کی پتی ڈالی ہے اور دو ٹپکیاں تین ٹپکیاں دے کے نکال لی ہے، تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. گرم کر کے اس کو پیا تو پانی پیا تھا یا چائے پی تھی؟ کیا کہیں گے ہم؟ چائے، پانی نہ رہا. اسی طریقے سے اس کے اندر مرغی کی ایک بوٹی ڈال کے اسے گرم کر دو، کیا تبدیل ہو جائے گا؟ سوپ میں، مرق یخنی. اور اسی طریقے سے اس میں کوئی جوس ڈال دو، جوس مکس کر دو، یا آپ کے پاس کوئی ٹینک ہے تو اس کے اندر ڈال کے آپ مکس کر دو، تو کیا بن جائے گا؟ عصیر، جوس بن جائے گا، پانی نہیں رہے گا. مرق یعنی سوپ، یخنی. سوپ تو گاڑھا ہوتا ہے، یخنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں جو یعنی گوشت کی بوٹی ڈال کے اس کو اگر ابال لیں تو وہ مرق کہا جاتا ہے. سوپ میں تو گاڑھا ہوتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، تو جس میں شوربہ زیادہ ہو، پانی زیادہ ہو، لیکن اس کی رنگت تبدیل ہوگی، اس کی اصل حقیقت تبدیل ہوگی، پانی نہیں رہا، وہ اب اسے مرق کہا جاتا ہے. او غیر ذلك، یا ایسی دیگر اور چیزیں. فہو فی ہذہ الصور، تو وہ ان صورتوں میں خرج عن کونہ ماء الى شیء آخر، وہ پانی کی حقیقت سے نکل کر دوسری چیز میں تبدیل ہو چکا ہے. کشائی و عصیر وغیرہما، لہذا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے، چائے بن چکا ہے یا جوس بن چکا ہے. لہذا اسی وجہ سے لا يصح استعماله في الوضوء او الاغتسال، اس لیے اس کا استعمال کرنا غسل کے لیے یا وضو کے لیے جائز نہیں. غسل کے لیے یا وضو کے لیے اس پانی کو استعمال کرنا جائز نہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ بات اس لیے یہاں پر بیان ہوئی ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. ہمارے دروس ہے آسان فقہ کے، فقہ کی آپ کتابیں اٹھائیں، علماء کی، فقہ حنبلی کی یا مالکی یا شافعی یا حنفی کی، مختلف کتابوں میں، تو آپ کو نظر آئے گا پانی کی دو نہیں تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ماء طہور ہے، دوسری طاہر ہے، تیسری نجس ہے. اور طاہر جو ہے وہ کہتے ہیں اگر پانی پاک سے تبدیل ہو جائے تو وہ ماء طاہر کہلاتا ہے، جو بذات خود تو پاک ہے لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا، تو اس سے آپ طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ بات درست نہیں. اصل میں پانی کی دو قسمیں ہیں، تیسری ہے ہی نہیں، کیونکہ جو تیسری قسم جس کو پانی کہا جا رہا ہے وہ پانی ہے ہی نہیں میرے بھائی، وہ تبدیل ہو، اس کی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے. جب اس کی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے تو پانی نہیں رہا وہ، اس لیے اس کا استعمال کرنا وضو میں. یعنی آپ نے کبھی دیکھا کسی کو جوس سے وضو کر رہا ہے؟ نہیں. اگر وہ کر بھی لے تو نماز اس کو درست ہے؟ نہیں. وہ تیمم کر سکتا ہے لیکن جوس سے یا دوات سے یا یخنی سے وضو نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی نہیں ہے. طہارت دو چیز ہوتی ہے، اصل پانی ہے، فرع مٹی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی طہارت کسی چیز سے. آگے مسائل آئیں گے. اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ پانی نہ مٹی ہے، ایک شخص کو ایک بند کمرے میں بند کیا ہوا ہے جیل میں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہ پانی ہے نہ ہی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے لٹکایا ہوا ہے، بس یہ سمجھ لیں آپ، کیا کرے گا؟ ہاں، وہ نیت کرے گا، نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے نماز پڑھے گا. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو جو نمازیں بغیر وضو کی اس نے پڑھی وہ دہرائے گا؟ نہیں. دلیل فتق اللہ مستقبل تم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی صلاحیت کے مطابق. بہرحال تو یہ بعض مسائل آتے رہیں گے آگے انشاءاللہ، کیونکہ صرف علمی درس ہو تو تھوڑا سے بعض ساتھی اکتا جاتے ہیں کہ بھائی کیا علمی بات ہے، تھوڑی سی بعض میں بعد بیچ میں لے کے آتا ہوں اسے. اچھا دوسرا ثانیاً پانی کی دوسری قسم الماء، الماء النجس، الماء النجس ناپاک پانی. وہ ہوا یہ وہ پانی ہے، الماء الذي تغير لونه یہ وہ پانی ہے جو تبدیل ہو چکا ہے، جس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. لونه یعنی اس کا رنگ، او طعمه یا اس کا ذائقہ، او ریحه یا اس کی بو، بنجاسہ ناپاک چیز سے. یعنی ناپاک پانی وہ پانی ہے جو کسی ناپاک چیز سے تبدیل ہو جائے، اور تبدیلی ہمیشہ تین چیزوں میں ہوتی ہے پانی کی، یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے. پانی کا رنگ کیا ہے؟ بے رنگ ہے. اگر بے رنگ پانی میں کوئی رنگ، بے رنگ جو وہ کسی رنگ میں تبدیل ہو جائے گندگی کی وجہ سے، یا اس کی بو ہو جائے، اس کے اندر سے آپ سونگھ سکتے ہیں گندگی کی بو ہے، یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے گندگی کی وجہ سے، تو یہ پانی پانی نہیں رہے گا، یہ ناپاک پانی ہے. سواء اکان الماء قلیلا ام کثیرا، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو. فقہ کی زبان میں کم یا زیادہ یاد رکھیں، چلو میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، قلتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، اس کو چھوڑ دیں. چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اگر یہ تبدیل ہو گیا ہے کسی ناپاک چیز سے، اور تبدیلی تین چیزوں سے ہوتی ہے، رنگ، ذائقہ یا خوشبو. اگر تبدیل ہو گئی ہے کسی ناپاک چیز سے تو یہ ناپاک پانی ہے. مثل، اس کی مثالیں، میاہ المجاری والبیارات، گٹر کا پانی، مجاری یعنی نالیاں، بیارات یعنی گٹر. والماء الذي خالطه دم مسفوح، اور وہ پانی جس میں خون مل جائے، دم مسفوح کہتے ہیں بہتا ہوا خون. فغیر لونه، تو اس سے گٹر کے پانی سے یا بہتے ہوئے خون سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے. او سقطت فيه ميتة فغيرت رائحته، یا اس کے اندر کوئی مردار چیز گر جائے، مردار جانور گر جائے، اور اس مردار جانور کی وجہ سے اس پانی کی خوشبو جو ہے وہ بدبو میں تبدیل ہو جائے. تو یہ مثالیں ہیں ناپاک پانی کی. حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے ناپاک پانی کا؟ لا يجوز استعمال الماء النجس، الماء النجس، نہیں جائز ناپاک پانی کا استعمال کرنا، فی الطہارہ، طہارت میں، ولا فی غیرہا، اور نہ ہی کسی اور چیز میں، کشربی، پینے میں، او مع الطعام، یا کھانے میں مکس کر کے کھانا پکانے میں، او غیر ذلک، یا کسی اور چیز میں. جو ناپاک ہے شرعاً اسے استعمال نہیں کیا جاتا، حرام ہے استعمال کرنا، صرف طہارت میں ہی نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی یا کسی اور چیز میں بھی اس کا استعمال جو ہے جائز نہیں ہے. تو آج کا درس مکمل ہوا، ہم نے اپنا گول اچیو کیا کہ نہیں؟ طہارت کی قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ دیکھے نہیں، دیکھے بغیر، من الحدث، من النجاسہ. جزاک اللہ خیر. پانی کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو. کون سی؟ طہور اور نجس، پاک پانی اور ناپاک پانی. کیا اگر پانی، پاک پانی کسی پاک چیز سے تبدیل ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟
اگر تھوڑا تبدیل ہوا ہے تو استعمال کیا جاتا ہے، اگر زیادہ ہوا ہے تو پھر وہ پانی باقی نہیں رہتا بلکہ دوسری چیز میں شکل اختیار کر لے.
جزاک اللہ خیر. یعنی
اس کا استعمال جائز نہیں،
طہارت کے لیے جائز نہیں، طہارت کے لیے، لیکن کھانے پینے میں استعمال کے لیے طہارت کے علاوہ جائز ہے. جزاک اللہ خیر. اور اگر گندگی سے پانی تبدیل ہو جائے تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ پانی اب ناپاک ہو گیا ہے. اس کی مثال کوئی ہے؟ گٹر کا پانی. جزاکم اللہ خیر. صفحہ نمبر 10 کھولیں, اوپر لکھیں نشاط. یہاں پر اوپر لکھیں ناپاک پانی کی اور قسمیں آپ نے بیان کرنی ہے, اگلے درس میں دیکھوں گا میں. نمبر 1, نمبر 2. ٹھیک ہے, ناپاک پانی کی دو قسمیں تو بیان کی ہیں, دو یا تین قسمیں ہیں. اب دو قسمیں اور بیان کرنا اگلے درس میں انشاءاللہ. اس میں ایک اہم مسئلہ ہے جو میں اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا. ابھی وقت کتنا باقی ہے؟ 10 منٹ ہیں ابھی. دیکھیں 45 منٹس ہوئے,
36 منٹس.
اچھا ابھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے میں بیان کر دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے صفحہ نمبر 10 میں اشک فی الماء الطہور. اشک, اشک فی الماء الطہور. اگر پاک پانی میں شک پڑ جائے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا کرنا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. مؤلف لکھتا ہے اذا کان عند شخص, اگر کسی شخص کے پاس ماء طہور پاک پانی ہو. آپ یہ لکھ لیں اذا کان عند شخص, عند شخص اگر کسی شخص کے پاس, کسی بندے کے پاس ماء طہور پاک پانی ہو. ثم حصل لهذا الماء تغیر, پھر اس پاک پانی میں کوئی تبدیلی آ جائے. لا يدري سببه, جس کا سبب یا وجہ وہ نہیں جانتا کہ کیسے تبدیل ہوا ہے. فشک, پھر اسے شک پڑ گیا. هل هذا, کیا یہ پانی, لا يزال طهورا, کیا یہ پانی ابھی تک پاک ہے. او انه صار نجسا, یا یہ ناپاک ہو چکا ہے. فحکم هذا الماء, تو اس پانی کا حکم یہ ہے. انه باق على اصله والطهوريه, انه باق على اصله وهو الطهوريه, تو اس پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اصل پر باقی ہے, تبدیل نہیں ہوا. اور اصل کیا ہے؟ پاکیزگی. تو اصل میں وہ پاک ہی ہے. یہاں پر قاعدہ لکھ لیں, یہ بہت ضروری ہے. الیقین لا یزول بشک. جزاک اللہ خیر. اور بھائیو یہ قاعدہ جو ہے بہت اہم قاعدہ ہے, اور اس قاعدے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فقہ کے بہت سارے مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. الیقین لا یزول بشک, الیقین لا یزول بالشک, شک سے یقین کا زوال نہیں ہوتا. بالشک, بالشک. اور اس قاعدے کی دلیل ہے کیا چیز؟ یزول, یزول زائل نہیں ہوتا, دور نہیں ہوتا. ہاں, اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھی نماز پڑھتے وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہے, جسے کیا کہتے ہیں, گڑ گڑ کی آواز عام زبان میں. ہاں, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, اچانک ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم نماز چھوڑ دیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں, پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص نماز کو نہ چھوڑے جب تک وہ آواز نہ سنے یا بدبو نہ سونگھے. واضح الفاظ ہیں, پیٹ میں شک ہوا کہ پیٹ میں کچھ محسوس ہو رہا ہے, بعض میں جو محسوس ہو رہا تھا سب ٹھیک درست ہو گیا. تو کیا نماز کے دوران بعض میں ایسی حالات ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کے وقت بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. تو کیا نماز توڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا, صرف نماز میں نہیں ہر چیز میں, کہ جس چیز پر تمہیں یقین ہے اسی کو باقی رکھو، اسی پہ قائم رہو، جس چیز پہ شک ہے اسے چھوڑ دو، کیونکہ شک سے یقین کا زوال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یقین کس چیز پہ ہے؟ نماز پڑھ رہے، وضو کر کے آئے کہ نہیں؟ یقین ہے وضو پہ. اچھا، اب پیٹ میں گڑ گڑ محسوس ہوئی، شک ہے حدث پہ، ہوا خارج ہوئی کہ نہیں؟ تو شک کا زوال یقین سے، یعنی یقین ہے تو یقین باقی رہے گا، شک سے یقین کا زوال کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں، یہ میں بھول گیا ہوں، اگر 10 میں یاد دلانا مجھے. اب دو تین مثالیں میں بیان کرتا ہوں بات تاکہ آسان ہو نا. پہلی مثال، اگر آدمی وضو میں ہو یا وضو سے ہو، پھر اسے شک پڑ جائے کہ کیا میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو حقیقتاً وہ وضو میں ہے. ہاں وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہاں پہ ہے. اللہ پھر سے خیر دے. ٹھیک ہے. تو پہلی مثال، ایک شخص نے وضو کیا ہے فجر کے وقت، پھر وہ کام میں مصروف رہا، ظہر کے وقت جب اذان ہوئی تو اسے شک پڑ گیا میں پاک ہوں یا نہ پاک ہوں، تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ اس نے وضو کیا تھا. تو الیقین لا یزول بالشک. دوسری مثال اس کے الٹ، ایک شخص ہے اس نے نماز پڑھی فجر کی، پھر وہ اس کے سو گیا، پھر جاگا دن کے 12 بجے، اب اسے یقین کس چیز پہ ہے؟ سونے پر یقین ہے. اب شک کس چیز پہ، پاک ہوں یا نہ پاک ہوں؟ تو حقیقتاً کیا ہے وہ؟ نہ پاک ہی وضو کرے گا وہ. تیسری مثال، ایک شخص کو یقین تھا کہ اس نے ناپاک کپڑے پہن لیے، کپڑے اس نے ناپاک پہنے ہیں، پھر اسے شک ہوا کہ اس کے جو کپڑے پہنے یا پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو وہ ناپاک ہی ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی مثال، اگر آدمی نماز میں بھول جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تو یقین کس چیز پہ ہے اور شک کس چیز پہ ہے؟ یقین 3 پہ ہے اور شک 4 پہ ہے، تو وہ 3 پر یقین کرتے ہوئے چوتھی پوری کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا. آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور گاڑی گزری ہے اور آپ کے کپڑوں پہ تھوڑا سا پانی کیچڑ پڑا ہے، تو اصل میں وہ کیا ہے؟ کیا کریں گے آپ، پاک ہے یا نا پاک ہے؟ اگر وہ ہے گٹر کا پانی اور اس کی بدبو ہے تو وہ نا پاک ہے، آپ اس کو دھو لیں. اگر وہ بارش کا پانی ہے تو اصل میں پاک ہے، آپ اس کو دور کیے بغیر، دھوئے بغیر آپ نماز پڑھ لیں. تو الیقین لا یزول بشک. اور اگلے دروس میں انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی مثالیں ایسے آتی رہیں گی انشاءاللہ. جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ صفحہ نمبر 10 پہ، یہاں پہ لکھا ہے بین ما تصح به الطہارہ وما لا تصح به فیما یلی مع بیان السبب. یہاں پر 1, 2, 3, 4, 5, 6 چیزوں کا بیان کیا گیا، چھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے کون سی وہ چیز ہے جو طہارت کے لیے درست ہے، جائز ہے، اور کون سی چیز ہے جو طہارت کے لیے جائز نہیں، درست نہیں. سبب بھی ساتھ لکھیں، چاہے آپ اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جواب آپ نے دینا ہے. ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ابھی پوچھ لیں. نمبر 1، ما ان خلق بشیء یسیر من المرق فتغیر لونه. پانی، ایسا پانی جس میں تھوڑی سی یخنی ڈال دی گئی تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بشیء یسیر، مرق یخنی کو کہتے ہیں. تو پانی ہے، اس میں تھوڑی سی یخنی ڈال دی گئی، فتغیر لونه، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا پانی کا. نمبر 2، ماء خلط بحبر، اس میں خلط کر دیا، بحبر کثیر، بہت ہی زیادہ دوات، انک، حتی صار یسمى حبرا، حتیٰ کہ اتنی زیادہ تبدیل ہوا کہ اس کو ہم نے نام دے دیا کہ یہ دوات بن چکی، انک بن چکا ہے. نمبر 3، ماء سقطت فيه قطرات من الحبر حتى تغير لونه، ایسا پانی کا گلاس ہے یا پانی ہے جس میں بعض قطرے دوات کے ان کے گرے ہیں اور اس کی رنگت پانی کی تھوڑی سی تبدیل ہوئی. نمبر چار, ماء وضعت فيه فنجیر القهوة حتى تغير لونه, پانی ہے برتن میں, اس میں قہوے کے گھاوا ہے نا جو عربی پیتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے کپس ہیں وہ ڈال دیے گئے دھونے کے لیے, تو وہ جو پانی تھا دیگچی میں تھوڑا سا اس کا رنگ تبدیل ہوا. فنجیل چھوٹے کپس کو کہتے ہیں. ماء فی الصحراء, پانی ہے صحرا میں. قد خلطه التراب حتى تكدر لونه, مٹی سے اس کے رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی, اس کا کیا حکم ہے. اور آخر میں ماء فی سطل, سطل کہتے ہیں بکٹ کو. متوسط الحجم, جو متوسط ہے جس کی سائز. انسکب فیہ کأس من عصیر, پریکٹیکلی آپ کو دیکھنا پڑے گا, ایک آپ کے پاس بکٹ ہے متوسط قسم کی, اس میں ایک گلاس جوس کا گر گیا, تو وہ اس کا حکم کیا ہے اور سبب بھی آپ بیان کریں. تو یہ چھ چیزیں ہیں. جی گلاس یہ ہے 250 ایم ایل ہوتا ہے گلاس, یہ کوانٹٹی نہیں ہے, گلاس ایک ہی ہوتا ہے 250 ایم ایل ہوتا ہے, نہیں یہی 250 آپ سمجھ لیں, 330 پہ نہ جائیں, عرف اسی گلاس پہ ہے. اچھا, اور دوسرا ہوم ورک جو ہے وہ صفحہ نمبر 11 پہ, آپ کے پاس دو کالمز ہیں الف اور بے, پہلے لوگ چھوڑیں, سوال نمبر ایک لکھا نیچے. آپ نے کالم نمبر ایک کو الف کو بے سے ملانا ہے, آپ نے یہاں پہ نمبر لکھنے ہیں, نمبر ہیں 1 2 3, اور کالمز میں بے میں آپ نے جو بریکٹ ہے وہاں پہ 5 ہے, آپ نے تینوں میں سے جو صحیح وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کالم اے میں الف میں من تغوط او تبول فقد, جس نے پخانے کیا یا پیشاب کیا تو بے شک اس نے, آگے جملہ آپ نے کرنا ہے, تغوط یعنی پیخانہ کیا, تبول یعنی پیشاب کیا, غائط پیخانہ ہوتا ہے اور بول پیشاب ہوتا ہے. نمبر دو, المیاہ التي نستخدمه الان ماخوذه من, جو پانی ابھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ لیا گیا ہے کہاں سے, آگے ڈاٹس ہیں آپ نے دیکھنا کہاں سے. نمبر تین, جو پانی آج ہم ابھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ لیا گیا ہے. نمبر تین, اذا تغیر الماء بالتراب, اگر پانی مٹی سے تبدیل ہو جائے, یہ کالم الف ہے, کالم بے میں فانه لا يزال ماء طهورا, تو وہ ابھی پاک پانی ہی ہے. دوسرا, نمبر دو, احدث حدثا اصغر, تو اس نے حدث اصغر کیا. نمبر تین, ماء البحر والانہار والابار والامطار, سمندر کا پانی, دریاؤں کا پانی اور آبار و امطار کا پانی. نمبر چار, فقط تحول الى طین, تو وہ طین میں تبدیل ہو گیا. طین کسے کہتے ہیں؟ نہیں, مڈ کو, مڈ پانی اور مٹی کو مکس کر کے جو ایک بنتا ہے کلے یا مڈ جسے کہتے ہیں. جی فرج بھی کہتے ہوں گے. ٹھیک, اور آخر میں ارتکب اثما عظیما, اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو آپ نے کالم الف کو بے تک بے سے ملانا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اگلا درس بیان کریں گے. اور گزارش ہے آنے سے پہلے آپ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں تھوڑا سا, جو چیز مشکل لگے اس کے نیچے آپ پینسل سے نشان لگائیں, اگر یہ پورے کے پورے نشان پینسل سے بھرا تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں خود. سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پخانہ خارج ہو گیا, اب پخانہ خارج ہونے سے حدث کی حالت ہو گئی, ناپاک ہے جسم, ہاں ناپاک ہو گیا نا, پخانہ خارج ہونے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر پاک پاکیزگی اور ناپاکی جو جس کی بات ہو رہی ہے وہ عبادت کے لیے ناپاک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبادت کے لیے پاک اور ناپاک ہے. ویسے تو ہر مومن پاک ہے, ویسے تو ہر مومن پاک ہے, لیکن بات عبادت کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں, طواف کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کے لحاظ سے ناپاکی ہو گئی ہے. اگرچہ مومن تو مومن لا ینجس, مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ حکم ہے, حقیقت نہیں ہے, حکم ہے کہ پیشاب کر دیا, اب آپ کے جسم میں وصف آ گیا کہ اب ابھی آپ عبادت نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدث اصغر ہے, پیشاب خارج ہوا, احتلام ہوا یا حیض کا خون جاری ہوا, تو یہ حدث اکبر ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. کراہت کے لیے دلیل چاہیے. یہاں پر فقہا کا جو اختلاف اس کی طرف نہیں جاتا میں, تاکہ آپ کو پریشان نہ کروں. جو قول راجح ہے اسی پہ بیان ہوتی ہے. احناف کا دوسرا قول ہے یہاں پہ کہ اصل میں ہر چیز ناپاک ہے سوائے اس کی جس کی دلیل آئی ہے. حقیقتاً ہر چیز پاک ہے سوائے اس کی جس کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے. ہر چیز حلال ہے سوائے اس کی جس کی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں بہت سارے دلائل ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے, تمہارے لیے پیدا کیا. تو کیا ہمارے لیے پیدا کیا ناپاک چیز پیدا کر دی ہمارے لیے؟ کیا اصل میں ہر چیز پاک ہے, الا کہ جس کی دلیل ہے کہ چیز ناپاک ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. بہرحال یہ وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایسے بیان کیا جائے. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جو بیسک چیزیں اگر وہ آپ کو سمجھ آ جائیں الحمدللہ تو وہ کافی ہے انشاءاللہ. اور جیسا کہ انشاءاللہ آگے درست بڑھتے جائیں گے تو آپ خود انشاءاللہ آپ کے اندر ایک ملکہ ایسے پیدا ہو جائے گا جسے آپ خود پرکھنا شروع کریں گے کہ آپ کو مزید چاہیے, دلیل بھی آپ کو مزید چاہیے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. اب ہمیں ایک یا دو دلیل بیان کی یہاں سے, ہم دو دو تین تین چار چار بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. اور جو بعض میں جہاں پر اختلاف بیان کرنا ضروری میں سمجھوں وہاں پہ میں بیان کر دوں گا بعض مسائل میں.